रास्ता दिखाता है, हाँ इल्म रहनुमा है, हाँ इल्म रहनुमा है, इल्म नूर है, इल्म नूर है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बादु فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام نور علم میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اس پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے متعلق ہم مدنی پھول سنا کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کس طرح تربیت فرمائی, انہیں کس طرح علم دین سکھایا, کس انداز سے حوصلہ افزائی فرماتے تھے, کس طرح متوجہ کیا کرتے تھے, کس طرح ان کا تزکیہ نفس کیا کرتے تھے. اور اسی طرح علماء کرام کا ذکر خیر بھی کیا جاتا ہے کہ ہمارے علماء کرام نے کتنی مشقتوں سے علم حاصل کیا اور کس طرح اس کو عام کیا اور کس طرح انہوں نے کتابیں لکھیں اور دنیا بھر میں دین کو پھیلایا. امیر اہل سنت کا پیغام بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے سوالات ہوتے ہیں, نگران پاکستان مشاورت کے جوابات ہوتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کی خصوصیت ہے کہ ہمارے ساتھ دو اراکین شورا ہوتے ہیں, نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری موجود ہوتے ہیں, مولانا اسد مدنی سلمہ الغنی تشریف فرما ہوتے ہیں, مجلس جامعۃ المدینہ وائز کے نگران مجلس سفر مدنی بھی ماشاءاللہ اس پروگرام کی زینت ہیں. آپ بھی شامل رہیں انشاءاللہ الکریم, ڈھیروں ڈھیر علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, جسے یہ دی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدھی راہ پر چلانا, اپنے غلاموں کو سکھانا اور اس میں پھر حوصلہ افزائی فرمانا, دست شفقت رکھ دینا, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات بنا کر بھیجے گئے اور آپ کسی کو سمجھاتے ہوئے, تعلیم کرتے ہوئے, ایجوکیٹ کرتے ہوئے اپنا مبارک ہاتھ اس کو ٹچ کرتے تھے, کبھی سینے پر اور کبھی کندھے پر, مختلف انداز, اور سمجھیں کہ فیض عطا فرماتے تھے. اور حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے برادر کا بڑا پیارا شعر سناتا ہوں.
ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ حضرت موسیٰ, حضرت موسیٰ. ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ حضرت موسیٰ, حضرت موسیٰ, نے ید بیضا کو ضیا پار بنایا, جس نے ید بیضا کو ضیا پار بنایا.
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ایک تو عصا کا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اجدہ بنتا, اور بھی اس کے معجزات لکھے ہیں. ایک تھا ید بیضا, عربی میں بیضا اور اردو میں بیضا, یعنی روشن ہاتھ, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گریبان میں یا بغل میں ہاتھ مبارک ڈالتے تو وہ روشن اور چمک دمک کے ساتھ ہوتا تھا. تو حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظم کر رہے ہیں کہ یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں اتنی روشنی آ جاتی تھی. تو وہ مبارک ہاتھ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. اعلیٰ حضرت اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. तो मेरे आका अलैहि सलातो सलाम किसी को समझाते हुए ज़रूरतन दस्ते मुबारक उसके सीने पर टच फरमाते थपकी वाले अंदाज से, या उसको कहें कि ये भी एक अंदाज दिल रुबा है उसके दिलजोई के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए, उनसियत और अपनाइत पैदा करने के लिए। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास मेरे आका अलैहि सलातो सलाम की तशरीफ़ आवरी होती है। हज़रत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका अलैहि सलातो सलाम के चचा जान हैं। वो मरस की वजह से मौत की तमन्ना कर रहे थे, तो आखिरी नबी मक्की मदनी रसूल हाशमी नबी उम्मी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सीने पर दस्ते मुबारक टच किया और मुतवज्जे करते फरमाया, अगर आपने ज़िंदा रहते हुए अपनी नेकियों में इजाफा कर लिया और किसी नेकी से अल्लाह पाक को राज़ी कर लिया तो ये आपके लिए बेहतर है। तो मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने इस अंदाज से उन्हें मुतवज्जे किया। अब इस हदीस पाक के तहत जो शारहीन ने हमें समझाया बताया उनमें हज़रत इमाम बदरुद्दीन कतानी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद बताता हूँ कि अगर उस्ताद को किसी तालिब इल्म के बारे में मालूम हो जाए वो बीमार है तो उसकी यादत को जाए उसकी बीमार पुरसी करें। ठीक है, तालीम तालुम दरस व तदरीस का सिलसिला है, लेकिन अगर तालिब इल्म नहीं है, नागा किया, छुट्टी की, तो वो वजह होगी, वो वजह उसकी बीमारी भी हो सकती है, उसकी गुर्बत भी हो सकती है, उसकी सुस्ती भी हो सकती है, उसकी काहली भी हो सकती है, उसका गलत फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। तो अब उसके मुताबिक उसको आप स्टूडेंट को ट्रीट करें, जैसा उसका मर्ज है वैसा उसका इलाज करेंगे। तो खैर, अगर तालिब इल्म बीमार हो तो उस्ताद को चाहिए, एक अच्छे उस्ताद को, कि उसकी बीमार पुरसी भी करें। अब फिजिकली जाना तो द बेस्ट, वरना कम से कम आप तो व्हाट्सएप और कॉल और ये भी तरकीबें हैं, इस अंदाज से भी हो सकता है। दिगर स्टूडेंट से उसका मालूम भी किया जा सकता है कि जैद जो है वो आज आए नहीं, क्या वजह, आया नहीं, नहीं आए नहीं, नेक अमल पर अमल करें ना, दिमाग का सीखा इस्तेमाल करें।
अमीर वो छोटी उम्र वाला हो
जी, अमीर सुनत फरमाते हैं एक दिन के बच्चे को भी आप कहकर वो खाती हो, आदत पड़े ना, हमारी जबान भी तो सीधी रहे ना,
और दूसरा छोटा भी सीखेगा।
बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, और यू समझें कि इस हदीस से हमें ये भी सीखना मिल रहा है कि बीमारी, परेशानी, दुश्वारी, तंगदस्ती, नाचाकी, कर्जदारी, औलाद की नाफरमानी, पड़ोसी तंग करते हैं, सबक याद नहीं होता, या और मुसीबतें हैं तरह तरह की, तो मौत की तमन्ना करना ये पसंदीदा नहीं है। क्यों ना पसंदीदा है? कि ये बेसब्री है, और जो तकदीर इलाही है ये आपका ये अमल ये जाहिर कर रहा है मौत की तमन्ना के आप उससे नाराज़ हैं, आप उसको पसंद नहीं कर रहे। तो अल्लाह की मर्जी आपको बीमार रखा है, आपको परेशान है, तो ये उसकी तरफ से है, और इसमें क्या बेहतरी है हम नहीं जान सकते। अच्छा, इसमें जो मौत की तमन्ना की ताल्लुक से जो हदीस में इरशाद हुआ वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई आई हुई मुसीबत की वजह से मौत की दुआ ना करे, अगर करनी ही पड़े तो यूं कहे, या अल्लाह जब तक मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर हो मुझे ज़िंदा रख, और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो तो मुझे मौत दे। अब यहाँ एक और बड़ा प्यारा मदनी फूल, हसीन दिलरुबा दिलकुशा प्यारा प्यारा भीनी भीनी खुशबू वाला, के वालिद उस्ताद मुरब्बी सरप्रस इंस्ट्रक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अब्बू चचा ताया सरप्रस गार्डियन जो भी है, वो बच्चे की तकलीफ के मुताबिक स्टूडेंट की तकलीफ के मुताबिक उसको डील करें। और जैसे देखें मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को समझाया कि मौत की तमन्ना करना बेहतर नहीं है। अगर उसके जहन में कोई ऐसी बात आ गई जो पसंदीदा नहीं है शरी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, माशरती लिहाज से, तो उस्ताद को चाहिए उसके मुताबिक उसकी तरबियत करे, उसकी तफहीम करे, उसको समझाए कि मैंने सिर्फ सिलेबस में रहना, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना, तो ये नहीं है, ये चीज़ें भी सिलेबस के अंदर शामिल ही शामिल हैं।
मैं थोड़ा सा अर्ज करूँगा, आपने जिक्र फरमाया ना दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पे फेरना, तो इसमें कई एक हिकमतें भी जिक्र की गई और कई एक मौके पर इसके मुख्तलिफ तरह के नज़ारे भी हमारे सामने आते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ खाना काबा कर रहे हैं, فضالہ بن عمیر یہ غیر مسلم ہے اور حملے کا ارادہ لے کر وہاں ساتھ شامل ہوئے. انہوں نے بھی آ کر طواف خانہ کعبہ شروع کیا. یہاں تک کہ یہ طواف کرتے کرتے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے. جو ہی آمنا سامنا ہوتا ہے نا, تو یہ زندگی میں پہلی دفعہ آمنا سامنا ہو رہا ہے. کوئی سابقہ کوئی جان پہچان یا کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا, افضالہ تم فضالہ ہونا؟ کہتے ہیں جی ہاں میں فضالہ ہوں. تو اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے, فضالہ کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟
آئے ہیں.
اب ان کی زبان پر آتا ہے لا شیء کنت اذکر اللہ, میں تو کوئی ارادہ لے کر نہیں آیا, میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. تو یہاں ضمناً ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات بظاہر اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے یا بظاہر نیک عمل کر رہا ہوتا ہے,
جی جی,
لیکن اندر کھاتے کہانی کچھ اور ہوتی ہے.
جی
تو یہ طواف خانہ کعبہ کر رہا ہے لیکن ارادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا.
جی
جب یہ انہوں نے کہا نا کہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, اور مسکراتے مسکراتے نا ہمارے آقا نے اپنا دست اقدس ان کے سینے پہ رکھا. فضالہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو میری کیفیت تھی نا وہ یہ تھی کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ نفرت جن کی میرے دل میں تھی وہ یہ تھے, اور یہ ہاتھ آنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہو گئے.
سبحان اللہ,
کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. تو یہ دستے مصطفیٰ کی یوں بھی برکتیں ہیں, اور اس کے علاوہ بھی تربیت کرنا سمجھانا, اور جس طرح ہم اپنے موضوع کو لے کے چل رہے ہیں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک یہ بھی ہے کہ اپنے صحابہ کو اپنا نائب مقرر کر کے مختلف جگہوں پہ بھیجنا. تو یہ سکھانے والوں کے لیے اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کا ہے کہ جس طالب علم میں صلاحیت پاتے ہوں اسے کسی مسجد کی امامت دے دی جائے,
ماشاءاللہ,
جس میں اہلیت پاتے ہوں اس کو کسی جگہ پر مقرر کر دیا جائے کہ یہ حلقہ, جس طرح ہمارا تنظیمی ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے, یہ حلقہ آپ کا, یہ یو سی اس پر ذمہ داری آپ نے بائیں.
بعد فجر مدنی حلقہ ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان,
بہت سارے کام ہیں الحمدللہ, اپنے ہاں تو کام ہی کام ہے
الحمدللہ.
کوئی ایک کام اس کی صلاحیت کے مطابق اس کے سپرد کر دیا جائے. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ہمارے آقا نے یمن پر گورنر بنا کے بھیجا. اب یہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ آقا میں تو نو عمر ہوں, میں تو فیصلے کا علم نہیں رکھتا. وہ فیصلے کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ تجربہ تو اس طرح سے نہیں ہے.
عمر کیا ہوتا ہے؟
نہیں ابھی ابتدائی عمر ہے.
اچھا ابھی کم عمر,
کم عمری,
نوجوانی ہے ابھی.
جی جی, تو کم عمری ہی میں ان کو یمن کا گورنر بنایا گیا. تو یہاں بھی ادائے نبی جو ہمارے سامنے آتی ہے نا, ہمارے آقا نے دست اقدس رکھا.
کیا بات.
اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان پر حق کو جاری فرمائے گا اور تمہارے دل کو ثابت رکھے گا.
ماشاءاللہ.
حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ حوصلہ مل گیا, تسکین مل گئی. اس کے بعد کسی بھی فیصلے میں مجھے کوئی ذرہ برابر تردد نہیں ہوا.
کیا بات, سبحان اللہ, سبحان.
تو اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, ایک تو اہلیت کے مطابق منصب دینا, دعائیں دینا, شفقتیں دینا, محبتوں سے نوازنا,
تربیت,
اور ساتھ تربیت کا,
تربیت کر کے بھیجا, سبحان اللہ.
اس میں ایک حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول ہیں, یہ قوم کے سردار تھے. تو جب بھی یہ لجپال کریم آقا کی خدمت میں حاضری کے لیے آتے تو کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی, جب بھی ملاقات کرنا چاہیں مل لیں. انہوں نے بھی اپنی ایک عرض کی کہ میں گھوڑے پہ جم کے نہیں بیٹھ سکتا, تو آپ نے اپنا دست شفقت سینے پہ رکھا. تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی گھوڑے سے یہ گرے نہیں ہیں. تو اس, یہ جو دو تین چیزیں بیان ہوئی ہیں, ایک تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاگرد اگر کہیں پرابلم میں ہو تو اس کو حل دینا چاہیے. اب ہم اگر دست شفقت سینے پہ رکھنے لگ جائیں اور اس کو حل ہی نہیں بتائیں, اس کو کتاب نہیں آ رہی ہو, میں کہوں آؤ ادھر آؤ سینے پہ ہاتھ رکھوں, کتاب مسئلہ حل ہو جائے.
اس میں پہلا مرحلہ یہ بھی ہے کہ شاگرد کو بھی چاہیے کہ جو مسئلہ ہو نا وہ استاد سے شیئر,
استاد سے شیئر کیا جائے.
اچھا یہاں دیکھیں, یہ بھی ایک دور جو چل رہا ہے, تو وہ ایک مظنہ تہمت یعنی بدگمانی کا خوف یا کوئی, اب کسی ایک طالب علم چاہے اس کی صلاحیتوں پر آپ اس کو نواز رہے, لیکن دیکھنے والے تو استغفر اللہ دیگر طلبہ میں حسد پیدا ہوگا یا کوئی اور بدگمانی کرے, اور پھر اپنے نفس پر بھروسہ کرنا تو بڑے کذاب پر, بڑے جھوٹے پر بھروسہ کرنا ہے, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان بہت عرفہ والا ہے.
نہیں, وہاں بھی جو ایک چیز نظر آتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہر دیکھنے والا یا ہر صحبت سے فیض یاب ہونے والا وہ یہی کہتا سنائی دیتا ہے کہ جتنا میرے آقا مجھ سے محبت کرتے ہیں کسی اور سے نہیں کرتے.
سبحان اللہ.
تو سب کے ساتھ یکساں رویہ ہوگا تو میرا خیال ہے مزنہ ہے.
دیکھیے خاص ایک جو وہ ایک معاملہ جو ہے یہ سینے پر ہاتھ رکھنا اور اس طرح کہ دیکھیں ایک پیر و مرشد ہیں کو اور ایک ایک تو استاد استاد کی عمروں میں بھی فرق ہوتا ہے نا. ایک ہیں کہ وہ 60+ کوئی ہیں اور دادے نانے ہیں تو وہ ایک اور معاملہ ہوتا ہے. اچھا پھر بھی خیر اللہ پاک فتنوں سے بچائے ہمیں.
مواضع تہمت سے بچنا چاہیے
جی.
تہمت کی جگہوں سے
جی.
اور کسی بھی انداز میں ہم حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری رکھیں.
اچھے کلمات دیکھیں یہ بھی تو کہے جا
سکتے ہیں. دست شفقت کے علاوہ آپ دیکھیں نا مختلف مواقع پر آپ نے دعاؤں سے بھی تو نوازا ہے.
بے شک
اگر آپ کا کوئی شاگرد کسی بھی معاملے کے اندر ویک ہے کمزور ہے تو آپ اپنے شاگردوں کے لیے اٹھ کے دعائیں کریں نا, تنہائی میں دعائیں کریں. تو یہ بھی کمزوری صاف ذرا ہم اسباب تلاش کر رہے ہیں, اصل تو مسبب الاسباب اللہ کی ذات پاک.
واہ واہ.
تو ہمیں اگر کہیں ہمیں پرابلم نظر آ رہی ہے کہ ہم ان کو پڑھا بھی دل جمی کے ساتھ رہے ہیں, سارے مختلف طریقوں سے میں نے ان کو افہام و تفہیم کا معاملہ بھی ہو گیا پھر بھی میرا درجہ امپروو نہیں کر رہا, یا وہ اسٹوڈنٹ ہے بےچارہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا, تو اس کے لیے مجھے چاہیے ٹیچرس کو چاہیے کہ ہمیں ان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے. دست شفقت رکھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات کے معاملات تھے, ساتھ میں میری اور آپ کی تبلیغ کے لیے تربیت کے لیے دعائیہ کلمات سے بھی نوازا ہے. تو ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں تو دعائیں مصطفیٰ کو تو پوری ہم نے کتابیں لکھی.
جی جی جی. دعائیں مصطفیٰ کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کیا جائے وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوں گی, کیونکہ وہ الفاظ ہیں جو کبھی زبان مصطفیٰ سے ادا ہو گئے.
کتنا پیارا انداز ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے غلاموں پر شفقت فرماتے ہیں, اور صحابہ کرام کی بھی کیسی خوش قسمتی ہے کہ دست انور سے مستفیض ہو رہے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ مبارک ان کے سینے سے ٹچ کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا واقعہ ہے کہ ان کے کندھوں کے درمیان آپ نے ہاتھ مبارک رکھا, فرمایا جاؤ حضرت معاویہ کو بلا کے لاؤ. تو اس انداز سے تھپکی دے دینا, کسی کی حوصلہ افزائی کر دینا اور ان کو ٹچ کر دینا, یہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملات رہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف انداز سے اپنے غلاموں پر شفقت فرماتے رہے. اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بن جائیں, اپنے بڑوں کا ادب کرنے والے بن جائیں. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں.
میرا نام محمد طیب مدنی ہے, میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ راجن پور کے درجہ فورتھ ایئر کا طالب علم ہوں. میرا نگران پاکستان سے یہ سوال ہے کہ آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی اور طالب علم کو کس عمر میں کرنی چاہیے؟
اچھا اس میں ایک تو یہ بڑا دلچسپ ہے سلسلہ کہ مدنی بھی ہیں اور طالب علم بھی ہیں. طیب مدنی نام بتایا نا اور فورتھ ایئر کے طالب علم ہیں.
ما یا اولو کا اعتبار بھی کر لیتے ہیں.
مدینہ شریف سے محبت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. بھائی شادی کب ہوئی اور پہلا بچہ کب ہوا؟ اس
کی پہچان کے لیے ہوتا نا, ایک ہی نام کے دو ہیں تو پھر ایک کو مکی تو ایک کو مدنی کہہ دیا تو یوں یہ مدنی ہو گیا. اب میری شادی جب ہوئی تو میری ایج جو تھی وہ 29 ایئرس کی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا نکاح فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی. اور ہمیں جو ترغیبات ہے کہ بچے اور بچیاں جب بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے, ورنہ یہ روایات ہیں کہ فتنے اور فساد جنم لیں گے. اور آج ہم دیکھیں کہ فتنے فساد اس وجہ سے جنم لے رہے ہیں کہ بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے. اللہ کی پناہ, تو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر ارشادات مصطفیٰ پر عمل کریں گے خیر ہی خیر ہے, یہاں وہاں ہر جگہ بس خیر ہی خیر ہوگی. ویسے پاکستان میں جو قانون ہے اس کے مطابق 18 ایئرس کی وہ ایج کا وہ ہے, بچی کے لیے غالباً 16 ایئر ہے اور بچے کے لیے 18 ایئر کا ہے 18 اور 16 سال کا. تو بچے اور بچیاں بالغ ہوں تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے. اللہ پاک ہمیں خیر فرمائے. نکاح میں ایمان کا تحفظ ہوتا ہے. اب بچوں کو سردی سے بچا رہے ہیں, گرمی سے بچا رہے ہیں, مچھر سے بچا رہے ہیں, مکھی سے بچا رہے ہیں, شیطان سے نہیں بچانا جو اتنا خوفناک دشمن ہے, خونخوار دشمن ہے, اتنا بڑا دشمن ہے, تو اس سے بھی بچائیں. بچے اور بچیاں سن کے ود ان 20 ایئرز بچوں کو فارغ کر دینا چاہیے, میکسیمم کہہ رہا ہوں, ورنہ تو بالغ ہوں بچے بچیاں. تو
جیسے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اسٹوڈینٹس کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے, تو یہ بھی کہ پڑھائی کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد اتنا کما لیں گے اتنا جمع ہو جائے, تو یہ سب بھی اس میں شامل.
اس میں نان نفقے کے معاملات بھی ہوں گے؟
لیکن سنت نکاح ایک رسالہ ہے, وہ میں مشورہ دوں گا کہ ناظرین پڑھ لیں اور طلبہ کرام بھی پڑھ لیں. معلومات ہیں نکاح کرنا کب فرض ہوتا ہے, کب واجب ہوتا ہے, کب سنت ہے, کب حرام ہے.
ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ بیان کر دیتا ہوں. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج, اے نوجوانوں تم میں سے جو جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فانہ اغض للبصر واحسن للفرج, نکاح کر لو گے نا تو اس کے ذریعے آنکھ کی حفاظت ہوگی, شرمگاہ کی حفاظت کا سامان ہوگا.
سبحان اللہ.
اس کے بعد جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا, فعلیہ بالصوم, اس کے لیے فرمایا گیا کہ اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے.
ماشاءاللہ. اور اسلامی شادی ایک رسالہ ہے, سنت نکاح ایک رسالہ ہے, اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ بہت مفید معلومات اس تعلق سے حاصل ہوں گی.
آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء. آج انشاءاللہ الکریم اس سیگمنٹ میں ہم نے جن کا ذکر کرنا ہے انہیں کہا جاتا ہے خطیب پاکستان وائز شیری بیان. جی سیدی, کچھ ابتدائی
ماشاءاللہ آپ کا جو بیان کا انداز تھا نا, دیکھیں وہ کلام اشعار جو پڑھتے ہیں نا طرز میں پڑھتے ہیں, تو حضرت تو بیان بھی طرز میں کرتے تھے. پورا بیان جو نا بہت خوش الحانی کے ساتھ. ویسے نعت خوان بھی تھے, نعتیں بھی پڑھتے تھے آپ, وہ آپ کی نعتیں اب بھی ملتی ہیں, میں نے سنی بھی ہیں, اور ماشاءاللہ بہت خوش الحانی کے ساتھ. اور ماشاءاللہ آپ 1929 کو کھیم کرن مشرقی پنجاب ہند میں آپ پیدا ہوئے, اور 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی تو اس وقت آپ ہجرت کر کے اوکاڑا آ گئے تھے, جب بھی اوکاڑوی آپ کے نام کا ایک حصہ ہے. اور شیخ المشائخ حضرت پیر میاں غلام اللہ شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر آپ بیعت ہوئے اور ان کے فیوز و برکات آپ نے حاصل کیے. مزید تعلیم و تربیت وغیرہ کے تعلق سے استاد سب کچھ فرمائیں.
اوکاڑا میں آپ نے ٹیچنگ وغیرہ بھی کی ہے, اسکول میں پڑھانے کا سلسلہ ہوا, اس کے بعد کراچی آپ تشریف فرما ہوئے. کراچی میں میمن مسجد بولٹن مارکیٹ, وہاں 3 سال تک آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے رہے. اس کے بعد آرام باغ, وہاں بھی آپ کے خطبہ جمعہ کا سلسلہ رہا. نور مسجد, یہاں بھی خطابت کا سلسلہ رہا. مختلف مساجد میں آپ نے دینی خدمات کا سلسلہ کیا. جہاں آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جمعۃ المبارک کا, تو وہاں درس قرآن کی صورت بھی ہوا کرتی تھی, اور 9 پارے آپ نے باقاعدہ سے درس کی صورت میں بیان کیے.
عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی قاری صاحبان, مدرسین, ہمارے ناظمین, ہمارے مدنی اسلامی بھائی, یہ فجر کے بعد فجر مدنی حلقہ جو ہمارا ہے تفسیر کا, اس کو سنبھال لینا. آج مجھے ماشاءاللہ ایک پوسٹ آئی اور مجھے میرے دل میں بہت خوشی داخل ہوئی کہ ماشاءاللہ میں
آپ نے اپنے سٹیٹس پہ بھی لگایا.
جی بالکل, میں نے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اس کو سٹیٹس پر لگایا, کیونکہ وہ بات بڑی وہ مزیدار ہے. تلونڈی فیضان مدینہ, تلونڈی یہ ضلع ناروال کا ایک قصبہ ہے, وہاں پر ہمارے مولانا فہیم مدنی تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں تفسیر صراط الجنان انہوں نے مکمل کی, اور وہ اجتماع کا انعقاد بھی ہو اس میں رکھا گیا. تو یہ بہت زبردست صورت ہے, بعض جگہ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی اس کا ختم ہو چکا ہے. تو اس اچھا سناتے سناتے ہم پڑھ لیں گے, الگ سے پڑھنے میں ہو سکتا ہے سستی ہو جائے, مگر اس میں. اور یہ میں نے غوثیہ مسجد گجرات کی زیارت کی ہے, استاد صاحب نے بھی زیارت کی, ہم گزرے تھے, میں نے آپ کو زیارت کروا رہا تھا. تو وہ غوثیہ مسجد میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعد فجر مشکا شریف کا درس دیا کرتے تھے اور درس قرآن دیا کرتے
قرآن بھی ہوتا رہا.
اور یہ نور الرفان جو ہے یہ فیضان درس قرآن کا کیوں سے, اور یہ مرآد وہ درس حدیث کا فیضان ہے. تو یہ چاہیے کہ اس میں فجر کے بعد, اچھا لوگ چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کچھ سنیں, بالخصوص مسلمان کو قرآن سے بہت محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. کما حقہ, تو ہم کیا کریں گے, جیسی ہونی چاہیے. خیر, تو اس میں درس قرآن کا سلسلہ ہماری مساجد میں جاری ہو تو مدینہ مدینہ.
اور ہمارا جو طریقہ کار ہے تفسیر سننے سنانے کا حلقہ, اس کے جو دیگر اجزاء ہیں اس کو بھی ہم کمپلیٹ کریں تو درس فیضان سنت بھی ہوگا, شجرہ شریف بھی ہو جائے گا, اشراق و چاش بھی ہو جائے گی.
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر 3000 سے زیادہ
ماشاءاللہ
لوگوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان,
الحمدللہ شفیع قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات اللہ قبول فرمائے. حضرت شفیع اوقاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دعوت اسلامی, یہ سمجھیں کہ بہت ہی یادگار تعلق ہے
سبحان
اللہ، اور ناقابل فراموش جس کو کہتے ہیں، فراموش نہیں کیا جا سکتا. امیر علیہ سنت دعوت اسلامی شروع ہوئی تو کہیں ہفتہ وار اجتماع کرنا چاہتے تھے، تو امیر علیہ سنت کے مطالبے کے بغیر حضرت نے خود آفر کی کہ آپ ہماری مسجد میں اجتماع شروع کر لیں.
کیا
بات، اور امیر علیہ سنت اس سے بہت خوش ہوئے اور خوش ہیں اور بہت اچھے انداز سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں.
سنت میں بھی ذکر کیا دعوت اسلامی کا
اولین مدنی مرکز گلزار حبیب. مجھے الحمدللہ 1983 میں وہاں اعتکاف کرنے کا شرف حاصل ہوا، گلزار حبیب میں میں نے اعتکاف کیا تھا. اور ماشاءاللہ پھر جب یہ مسجد دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع سے بھر گئی، یہاں تک کہ اوور فلو جس کو کہتے ہیں، باہر تو لوگ چلے گئے، تو پھر فیضان مدینہ میں اجتماع شفٹ ہوا. تو اور امیر علیہ سنت کو آپ نے اپنے دستخط کے ساتھ یہ تائید کی دعوت اسلامی کی اور آفر کی کہ آپ ہمارے ہاں اجتماع کر رہا، جو ان کی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون تھا.
آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تبلیغ کے حوالے سے کئی ممالک کا سفر بھی کیا ہے، یعنی علماء کرام ہمیں ان کی آیات طیبہ کا اگر مطالعہ کریں گے نا تو راہ خدا میں سفر جسے ہم مدنی قافلوں کی صورت میں لیتے ہیں الحمدللہ، تو اس کے بغیر تبلیغ شاید نہیں ہو سکے گی اگر ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہیں اور سلسلہ کار لے کر
سفر وسیلہ ظفر. اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو،
آمین.
آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں.
میرا نام محمد اویس ستاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ قبول شریف میں تھرڈ ایئر کا طالب علم ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا.
یا سلام یا سلام یا سلام، اس کا ورد رکھیں، اور یہ ہر مرض کے لیے امیر علیہ سنت اس کو تجویز کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی مبارک اسماء ہیں جب بھی ہم اس کا ورد کریں گے تو اس کی تجلی اس کو پڑھنے والے پر پڑتی ہے. جب ہم یا سلامو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی جناب سے ہمیں سلامتی مقدر ہوگی. اور بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے اس کا اندازہ ہر ایک نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کرے گا، کیونکہ اس کی جو علامتیں ہیں وہ ہائی پر بھی وہ علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، لو پر بھی اسی ٹائپ کی سر درد وغیرہ، اس لیے ڈاکٹر کو چیک اپ فوراً کروانا چاہیے، اللہ پاک عافیت دے. اور روحانی علاج یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو یا سلامو 111 دفعہ پڑھیں اور خود اپنے اوپر دم کر لیں یا پانی پر دم کر کے پی لیں.
ایک علاج اور بھی ہے اگر آپ وہ ترنم میں سنا دیں تو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد.
ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلی علی محمد. جو مرض لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو، یہ گھول کر پلا دو، تعویذ ہر بلا ہے صلی محمد.
آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام.
یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، تو اب اس کو اسلام کی دعوت ہم کیسے دیں؟
اس کو اگر آپ بولیں گے کہ اسلام قبول کر لو، بولنے میں حرج تو نہیں ہے یہ، لیکن اس میں رسک ہے کہ یہ اسلام پر اعتراض کر دے کہ مجھے پہلے اس سوال کا جواب ملے تو پھر اسلام قبول کروں گا. اب اتنا علم ہر ایک کے پاس ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جواب دے سکے. اب اگر جواب دینے کے پھیر میں یہ پڑتا ہے تو یہ پھر سوال کے اوپر سوال، جواب کے اوپر سوال قائم، جواب الجواب دینا شروع کرے گا نا اگر یہ منجا ہوا ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مولوی کو کنفیوز کر دے، خدا نہ کرے اس کو اپنے اسلام کے بارے میں وسوسے آنے شروع ہو جائے، تو اگر کوئی ایسی بات کہہ دے نا تو یہ بھی نہ کہے گا اچھا اچھا یہ تو بہت خطرناک بات ہے، چپکے سے وہاں سے سرک جائے۔ ایک طبقہ ہے معاذ اللہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ یار اللہ کے انسان سب برابر ہے اور جو بھی اچھا عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا، یعنی وہ کافروں کو بھی اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے، حالانکہ یہ طے ہے کہ کافر کتنا ہی اچھا عمل کرے بظاہر لیکن اس کو آخرت میں جنت اس کو نہیں ملے گی، اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی وہ باہر نہیں نکلے گا جہنم سے اور جنت میں نہیں آئے گا۔ یہ ہے بہت رسکی معاملہ ہے، اس لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر آپ رہیں گے نا اور اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو جامعہ المدینہ میں داخلہ لے لیں، تو اس سے کیا آپ کو طلباء کرام کی، علماء کرام کی صحبت ملتی رہے گی، ان کے مدنی پھول ملتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا ایمان جو ہے یہ پکا ہوتا رہے گا، معلومات ہوتی چلی جائے گی، ورنہ ہے دین بچانا ایمان بچانا یہ اس دور میں جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، جوئے شیر لانے کے مترادف یعنی پہاڑ میں سے دودھ نکالنے کی طرح ہے، اس دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ اللہ ایمان سلامت رکھے محبوب کریم کے صدقے میں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا ابھی ایمان بچ گیا، جدوجہد تو پھر بھی کرنی ہے، علماء کو بھی شیطان تنگ کرتا ہے، مشائخ کو بھی تنگ کرتا ہے، غوث پاک کا اس ظالم نے پیچھا نہیں چھوڑا، شیطان کس کا پیچھا چھوڑا، یہ جو شیطان کو ہم کنکریاں مارتے ہیں حج میں جو ماری جاتی ہے وہ کیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیکانے کی کوشش کی، اللہ کے نبی کو، نبی بھی وہ کہ جن کا درجہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بعد سب سے افضل یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس پہنچ گیا، اسماعیل علیہ السلام کو بیکانے کی کوشش کی کہ ان کا خیال ہے کہ تم کو ذبح کر دیں گے، ٹھیک ہے اگر ان کو اللہ نے ان کو حکم دیا تو تب اس طرح، مطلب اس نے بی بی حاجرہ کو بیکانے کی کوشش کی، وہ اگرچہ نبیہ نہیں تھی لیکن ایک نبی کی امی تھی، ایک نبی کی بیوی تھی اور بہت پارسا اور ولیہ خاتون تھی، وہ بھی شیطان کی باتوں میں، ٹھیک ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو صحیح ہے میں راضی ہوں، بھگا دیا شیطان کو، تو اس طرح مطلب شیطان بھرا لیے کہ کسی کو نہیں چھوڑتا، یہ سب کے پیچھے لگتا ہے، ہم لوگ جو ہے کہ دو بار کسی کو اجتماع کی دعوت دی اور تیسری بار دعوت دینے کا کسی نے بولا اس کو دعوت دو تو یہ چھوٹ میں بولتے ہیں، یار اس کو بولنے سے کیا فائدہ، یہ آتا ہی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، 999 بار بھی بول دیا اور 1000 بار بھی اگر اس کو بولے فائدہ تو ہے، کیا فائدہ ہے، ثواب، ہم نے نیکی کی دعوت دی کسی کو، مدنی سنت عمر اجتماع کی دعوت دی، ثواب تو ملا نا، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے ثواب ملے گا، وہ آئے تب ثواب ملے گا ایسا نہیں ہے، ہم نے رسالہ تحفے میں دیا یہ پڑھے گا تو ہی ثواب ملے گا ایسا نہیں ہے، یہ دے دیا ہمارا ثواب کھڑا ہو گیا، انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت دی، بعض ایسے بھی نبی ہوئے جن کے ساتھ ان ایک ہی فرد جن پر ایمان لے آیا وہ دعوت دیتے رہے، کہ نبی کو بھی یہ اس بات کا مکلف انہیں پابند نہیں کیا گیا کہ یہ لوگوں کو منوائے، لوگوں کو بتلائے، ہدایت دینا یہ رب کا کام ہے، رب جس کو چاہے ہدایت دے، تو اسی لیے ہم بھی صرف دعوت دے، کوئی مانے نہ مانے تو یہ جملہ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، یہ عام طور پہ بولتے ہیں یار اس کو مدنی قافلے کا کیا بولوں، یار تو مانتا نہیں ہے چھوڑو یار اس کو کیا فائدہ، اس کو کیا بولے تو ٹھیک ہے اس سے کیا فائدہ، تو بار بار یہ بات بات میں بولتے ہیں اس میں کیا فائدہ اس میں کیا فائدہ، تو بولنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نیکی کی دعوت دینے میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، دعوت دیتے رہے سب کو نیکی کی، ایک بار بولیں گے دو بار بولیں گے چار بار بولیں گے، کبھی تو یہ ہوگا کہ ارے بیچارہ بار بار بولتا, آج تو چلو یار دیکھ لیتے ذرا کہ ان کے اجتماع میں یہ کرتے کیا ہیں. ہو سکتا ہے یوں دیکھنے آئے اور کرم ہو جائے, نہ بھی اگر ان پر اس پر کرم ہوا تب بھی ثواب آپ کا کہیں نہیں جاتا. سب ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دے دیں, نمازوں کی دعوت ہم دیتے رہے تو انشاءاللہ اپنا ثواب کھڑا ہوتا رہے گا
انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال چلائیے.
محمد عدیل اتاری درجہ سادسہ نگران پاکستان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, کیا سوشل میڈیا کا استعمال طلبہ کی تعلیم کو متاثر کر سکتا ہے؟ نیز اگر اس سے فوائد ملیں تو کیا استعمال کر سکتے ہیں؟
دیکھیں سوشل میڈیا کے تعلق سے نگران شورا جب پنجاب تشریف لائے تھے اس میں بھی بیانات کیے گئے اور مدنی چینل پر بھی بتائے جاتے ہیں, مدنی مذاکروں بتائے جاتے ہیں. اچھا اللہ پاک نے جو عقل دی ہے جس کو عقل سلیم کہتے ہیں اگر اس پر غور کریں تو طلبہ جو ہیں بہت زیادہ طلبہ اور ہر خاص و عام موبائل میں سوشل میڈیا میں اپنے وقت کو بہت ضائع کرتا ہے. کسی نے مجھے میسج کیا بے موقع یا بے فائدہ سا تو اس سے قریبی تعلق ہے تو میں نے اس کو رپلائی یہ کیا کہ جتنا وقت آپ موبائل کو دیتے ہیں اتنا قرآن کو دیتے تو شاید آپ حافظ بن جاتے.
اللہ
تو ہم جتنا سوشل میڈیا میں گھسے ہوئے تو بھی ضرورت ہوتا ہے نا. دیکھیں کہ جو اس کے فوائد ہیں جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, آٹا گوندھنے کا آپ کو اتفاق نہیں ہوا ہوگا, قافلے میں جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہوگا اس کا تجربہ بھی. نمک اتنا سا ہوتا ہے آٹا, اتنے آٹے میں اتنا سا نمک ڈالتے تھوڑا سا. تو فوائد اس کے کم ہیں, اس کے نقصانات زیادہ ہیں. تو عقل کا تقاضا یہ کہ اس سے اوائڈ کیا جائے. یہ سمجھیں کہ جیسے اس میں آدمی نا پھنستا چلا جاتا ہے کہ فلاں دیکھیں فلاں دیکھیں فلاں دیکھیں,
دلدل کی طرح.
جی دلدل کی طرح پھنسے گا, پھر نکلا نہیں جاتا اور پھر استغفر اللہ گناہوں کا ارتکاب ہونے کا پورا پورا امکان ہے, بدنگاہی کا پورا پورا امکان ہے, فضولیات کا تو ہے ہی ہے, وقت کا ضیاع تو ہے ہی. یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض دینی کتابیں جیسے اسلامک ای بک لائبریری تو 1000 کے لگ بھگ کتب اور رسائل اس کے اندر موجود ہیں تو وہ فائدہ ہو جاتا ہے. اور جو پوسٹیں ایک فائدہ مند ہوتی ہیں, اسٹیٹس بعض بہت نصیحت آموز ہوتے ہیں, ورنہ اکثر اس کے نقصانات ہی ہیں. تو جو استعمال کرتے ہیں وہ آج نہیں تو کل پچھتائیں گے اور ابھی بہت سارے پچھتانے والے ہوں گے. تو بڑوں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک اعتدال رکھیں نا. نگرانی شورا کا بڑا پیارا جملہ تھا کہ ہم اس کے لیے نہیں ہیں, یہ ہمارے لیے ہے. اب ہو تو یہ گیا کہ ہم اس کے لیے ہو گئے تو ضرورت استعمال کریں. اس کے بعد اچھا ایک ٹائم بھی استاد صاحب رکھ لیا جائے نا, مثال کے طور پر کہ میں نے ڈیلی اتنا یوز کرنا ہے بس, اس کے بعد خلاص آف کر کے رکھ دیں.
اس میں سے یہ جو ہمارے درسیات ہیں نا اسباق, یعنی اگر پراپر اسی کو بھی ٹائم دینا تو شاید وہ بھی کم ملے. اب ہماری کتب بعض اوقات جو کل ہم نے سبق سنانے وہ یاد نہیں ہے, جو دیگر جو ذاتی مطالعہ جسے ہم کہتے ہیں اس میں کمزوری ہے, جو آج سبق پڑھا ہے اس کو ابھی دہرایا نہیں ہے. تو ہم دائیں بائیں کی ایکٹیویٹی کے اندر اگر لگے رہیں گے نا تو پھر مقصد فوت ہو جائے گا.
دیکھیں آپ کی گفتگو دوران مجھے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن میں پتہ نہیں تھا کہ کھیل کیا ہوتا ہے, اور حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے جو نامور بزرگ محدث اور یہ اولیاء اللہ ہیں, بڑے بڑے ولی اللہ ہیں, ان کی ہم لائف ہسٹری پڑھیں. آپ فرماتے ہیں کہ بچے وہ دریا کے کنارے کھیل رہے ہوتے تو مجھے پتہ ہی نہیں, میں تو اپنے وہ مطالعے میں مصروف ہوتا تھا.
ابھی سارے ہاتھی دیکھنے لگ گئے, اصل کام چھوڑ دیے.
ہاں تو وہ دیکھے نا, وہ نہیں گئے نا کہ میں ہاتھی دیکھنے تھوڑی ہیں حضور, میں تو علم حاصل کرنے آیا ہوں, نہیں اٹھے تھے وہ.
اللہ تعالیٰ نظر فرما. امیر اہل سنت کا وہ فرمان سوشل میڈیا کے تعلق سے آپ نے کو گفتگو ذکر فرمائی تھی, تو آپ نے فرمایا نیٹ یوزر اپنی نظر کی حفاظت کر کے نیٹ استعمال کر کے واپس آ جائے تو میری نظر میں وہ اللہ کا ولی ہوگا.
مشکل ہے, بہت مشکل.
اللہ پاک ہمیں عافیت نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمایاں جامعات المدینہ.
مرکزی جامعت المدینہ لاڑکانہ، طلباء مستقبل کے معمار ہوتے ہیں جن کی بدولت قومیں ترقی کرتی ہیں، اور انہی طالب علموں کے لیے دعوت اسلامی شہر با شہر، گاؤں با گاؤں جامعت المدینہ قائم کر رہی ہے، جہاں علم دین حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. انہی جامعات میں سے ایک جامعت المدینہ فیضان مدینہ سندھ سمال انڈسٹریز لاڑکانہ میں موجود ہے. اس عمارت میں 9 تعلیمی درجات ہیں جن میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد 160 ہے. یہ جامعت المدینہ تعلیمی اعتبار سے بھی اپنا نمایاں مقام رکھتا ہے. یہاں پڑھنے والے طلباء رہائشی اور غیر رہائشی ہیں. رہائشی کے لیے کھانا، میڈیکل اور دیگر سہولیات بھی میسر ہیں. اس جامعت المدینہ سے سند فراغت حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد 37 ہے، جو کہ دعوت اسلامی کے ہی مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اللہ پاک اس جامعت المدینہ میں پڑھنے والے طلباء، اساتذہ اور مدنی عملے کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے.
میرا نام ذیشان علی عطاری مدنی ہے، اور الحمدللہ مجھے یہاں جامعت المدینہ لاڑکانہ میں نظامت کی ذمہ داری ہے. اور اس جامعہ کی جو بنیاد رکھی گئی وہ سن 2008 میں رکھی گئی. جامعت المدینہ کے اندر تقریباً 150 طلباء کرام ہیں، جن میں سے 110 طلباء کرام مقیم ہیں، یعنی ان کے رہائش اور قیام وغیرہ کا مکمل انتظام یہیں پر ہوتا ہے. وہ 24 گھنٹے یہیں پر جامعت المدینہ کے شیڈول کے مطابق اپنا وقت گزارتے ہیں. اور تقریباً 40 کے قریب طلبہ ہمارے غیر مقیم ہیں، جو 8 سے 1 بجے کے دوران تعلیم حاصل کر کے اس کے بعد پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور اپنے اسباق مکمل کر کے پھر اگلے دن 8 بجے تشریف لے آتے ہیں. الحمدللہ ہمارے جامعت المدینہ کا جو شیڈول ہے وہ بہت ہی پیارا اور عمدہ ہے. ہمارے طلباء کرام درجات سے پہلے دعائے مدینہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 8 بجے ان کی کلاسوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جو کہ 1 بجے تک چلتا ہے. 1 سے 2 کے دوران نماز اور کھانے کا وقفہ ہوتا ہے. 2 بجے سے پھر تقریباً 3:30 بجے کے دوران ہمارے یہ طلباء کرام الحمدللہ تعلیمی حلقے لگاتے ہیں. 3:30 تا اذان عصر سے قبل طلباء کا آرام کا وقفہ ہوتا ہے، اور عصر تا مغرب یہ الحمدللہ ہمارے طلباء باہر جا کر اسلام بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اور مغرب تا عشاء ان کے پھر کھانے کا وقفہ ہو جاتا ہے، اور پھر عشاء کے بعد ہمارے یہ طلباء کرام دوبارہ تعلیمی حلقے اٹینڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگلے اسباق کی تیاری کے انداز سے کرنی وہ بھی استاد صاحب ان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ ان کا سلسلہ تقریباً 11:30 تک رہتا ہے. پھر یہ ہمارے طلباء آرام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے. دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز کا نام بتائیے. اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہے ہیں اس کے ذریعے آپ واٹس اپ کے ذریعے، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے رپلائی کریں. انشاءاللہ الکریم قرآن دازی ہوگی، اور جن کا نام نکلے گا 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ پیش کی جائے گی. اور آپ سے یہ بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ اپنے تاثرات بھی ہمیں دیں، اپنی تجاویز بھی اس پروگرام کے تعلق سے ہمیں بھیجیں، تاکہ ہم اس میں مزید کریشن لائیں، مزید بہتری لائیں، اور ممکن ہوا تو آپ کے تاثرات کو بھی آن ایئر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم کا فیضان نصیب فرمائے، علماء کا فیضان عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ راستہ دکھاتا ہے ہاں علم.